ألف لا چمبے دل بوٹے میرے من وچ مرشد لائی
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام الارشاد اور میں ہوں منور دیک. ناظرین محترم ہمارے ساتھ ہیں ہمارے بہت ہی محترم حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب. آپ سلسلہ نقشبندیہ ویسیہ کے شیخ ہیں, مترجم قرآن ہیں, مفسر قرآن ہیں, شاعر ہیں, ادیب ہیں, بے شمار حوالے ہیں آپ کے تعارف کے. گزشتہ پروگرام میں ہم نے بات کی تھی کہ سلاسل کیا ہیں, اور اس پروگرام میں ہمارا موضوع ہے کہ سلسلہ ویسیہ, اس میں کتنے شیخ اور اس وقت تک یہ سلسلہ کہاں تک پہنچے ہیں. حضرت صاحب بات ہو رہی تھی پچھلے پروگرام میں, یہ اسی کا ایک تسلسل ہے. سلسلہ نقشبندیہ ویسیہ, اس کی اہمیت تو پچھلے پروگرام میں ہم نے ڈسکس کر لی تھی. شروع ہوتا ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور اس کے پہلے شیخ ہیں حضرت امام حضرت بصری رحمۃ اللہ علیہ. کتنا ان کے درمیان کتنا وقفہ تھا؟
حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان وقفہ نہیں تھا, کیونکہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ محترمہ خادمہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو کم عمری میں خان کا شان نبوت پہ ہی انہوں نے تربیت پائی. حضور کا رسال ہو گیا تھی, چھوٹے بچے تھے, پھر ازواج مطہرات کے ہاں ہی ان کی والدہ خدمت انجام دیتی تھی. تو جب انہوں نے ہوش سنبھالا تو عہد صدیق کی تھا.
ٹھیک ہے,
ان کی براہ راست ملاقات ہے,
قربت نصیب ہوئی. وہاں سے اچھا, جو انہوں نے جو سلسلہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ تو ایک گیپ تو بھر لاتا ہے, کیونکہ ایک بچہ ہے اور وہ بچہ کتنی عمر کا ہوگا, 10 سال کا ہوگا, لیکن اس وقت تک وہ ساری جو
نہیں, صحبت تو نصیب ہو گئی نا.
ٹھیک ہے,
اصول علم کے مکلف تو بلوغت کے بعد ہوتا ہے بندہ بالغ ہونے پر.
وہ کیسے حاصل کیا ہے؟
لیکن ایک براہ راست جو رابطہ تھا وہ تو نصیب ہو گیا نہیں, اور اس کے بعد پھر انہوں نے جب اپنے اس میں آئے ہوش میں تو پھر ان سے برکات حاصل کی. اور یہ میں نے عرض کیا ہے آپ کو کہ ایک زندہ شیخ چاہیے جو تربیت کر کے روح کو برزخ تک پہنچنے کی صلاحیت عطا کر. تو برزخ میں رابطہ ہو گیا تو پھر برکات وہاں سے نصیب ہونا شروع ہو جاتی. تو پھر بعد میں مشائخ میں 350 سال کا بھی فاصلہ آیا, 50-60 سال کا بھی آیا, 100 کا بھی آیا, چونکہ آج تک 12 اسماء گرامی سے یہ سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے.
12 سے.
ٹھیک ہے, 12 سے.
اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس ذہن میں شیخ کے ساتھ ہم بھی موجود ہیں, اللہ تعالیٰ کے یہاں پہ بھی گرم ہے. حضرت صاحب یہ سلسلہ ظاہر ہے کہ جب 10 سال کی عمر تک ایک تعلق تو رہا, نسبت تو رہی, ملاقات رہی, لیکن فیوز و برکات حاصل کرنے کا کیا سلسلہ تھا پہلے شیخ کا حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ؟
وہی جو طریقہ آج جاری ہے
کہ
آپ قلبی
بزر میں
قلبی ذکر کریں, روح میں استعداد آ جائے, پھر یہ جو زیارت ہو گئی اور ملاقات ہو گئی وہ بکر صدیق سے, تو ایک تابی کا درجہ تو انہیں حاصل ہو گیا.
ٹھیک ہے,
پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا رسال ہو گیا, لیکن صحابہ کا عہد تو تھا نا, جب یہ جوان ہوئے تو بے شمار صحابہ موجود تھے, تو تابی تو ہوئے, اور صحابہ تابع تابی اور تبع تابعین میں تو یہ چیز من جانب اللہ ودیعت کر دی جاتی ہے نا, یہ خیر القرون کے لوگ ہیں تو ان میں تو یہ ودیعت کر دی جاتی ہے نا.
تو تصور بیسیکلی وہیں سے شروع ہوا؟
جی,
یا اس سے پہلے بھی کہیں پہ؟
یہ پہلے صحابی ہونا بھی تو تصوف ہی ہے.
اچھا وہ بھی تصوف
تصوف ہے نا, یعنی تصوف جو میری رائے ہے, مختلف لوگوں نے مختلف تعبیریں کی ہیں, میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جب قرآن کا جو پہلا غیر ملکی زبانوں میں ترجمہ ہوا وہ پرشین میں تھا, تو لفظ تزکیہ جو ہے اس کا ترجمہ فارسی میں تصوف کر دیا گیا. تو بنیادی بات تزکیہ تو قرآن میں حکم نازل ہوا, خود حضور نے فرمایا, تو آپ اسے تزکیہ کہہ لیں یا تصوف کہہ لیں بات تو ایک ہی ہے.
اچھا تزکیہ تو ویسے بھی کیا جا سکتا ہے آپ نے کل کا,
ویسے کیسے ہوتا ہے
اگر انسان کے اندر خود سے ایک خلوص آ جائے اور وہ اس خلوص کے ساتھ عبادت کرنا شروع کر دے.
عبادت کہاں سے لے گا
جو علماء کرام بتاتے ہیں؟
ہاں ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, اچھی بات ہے, اللہ کو قبول ہو, اللہ اس کی عبادت قبول فرمائے, اسے نیک اجر ملے, لیکن عبادت خلوص سے ظاہری سے جو خلوص اپنی عقیدت سے پیدا ہوتا ہے اور جو ذکر قلبی سے پیدا ہوتا ہے, ان دونوں خلوصوں میں ہزارہ میل کا فرق فاصلہ ہے, ان کی گہرائی میں بہت فرق ہے.
خلوص خلوص میں فرق ہے,
بڑا فرق ہے. خلوص ہر آدمی کا ایک لیول ہوتا ہے نا خلوص کا بھی, جس طرح ظاہری طور پر ایک عقل کا بھی تو ہر بندے میں دماغ تو ہے, لیکن ہر ایک کا ایک لیول اپنا. ایک بندے کو آپ اشارہ کرتے ہیں وہ بات سمجھ جاتے ہیں, ایک کو دس دن پڑھاتے ہیں اسے پھر بھول جاتی ہے, عقل تو اس میں بھی, دماغ اس میں بھی ہے, اس میں بھی. اسی طرح قلب ہر سینے میں دھڑکتا ہے اور ہر سینے میں خلوص ہے, اور تعلیمات ظاہری سے بھی خلوص آ سکتا ہے, لیکن جو ذکر قلبی سے آئے گا وہ تعلیمات ظاہری سے بھی آ سکتا ہے.
اچھا حضرت صاحب, پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے, اور ان کی وہ غار ثور کی راتوں کے حوالے سے. وہ راتیں کیوں اتنی اہمیت کی حامل ہیں, اس پہ ذرا اس پروگرام میں روشنی ڈالی گئی.
دیکھیں جی, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو حضور کے ساتھ ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ تھے, اور ایک پہاڑی راستے سے گزر کر پھر جب ثور کی طرف چلنا پڑا, تو ایک کتاب ہے, ایک ایرانی عالم ہوئے ہیں علامہ بازل ایرانی, شیعہ عالم تھے, انہوں نے یہ تاریخ اسلام لکھی ہے فارسی نظم میں, تو اس کا نام ہے حملہ حیدری. حملہ حیدری اب اصل نسخہ اس کا ناپید ہے, الحمدللہ ہمارے پاس لائبریری میں موجود ہے, اس میں بہت سے پھر وہ تبدیلیاں کر دی گئیں, اسی طرح کے شعر بنا کر بعد کے لوگوں نے داخل کر دی. اب وہ علامہ بازل کہتا ہے کہ تو رفتند چندی سے دامان دشت, جب جنگل میں کچھ دور چلے قدوم فلک سایہ مجروح گشت, کہ حضور علیہ وسلم کے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے. ابو بکر آگا بدوشش گرفت, ولے این حدیث است جائے نہفت. ابو بکر صدیق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا, لیکن یہ حدیث بڑی حیران, یہ بات حیران کر دیتی ہے کہ درکش چنان قوت آمد پدید, کے بارے نبوت تمانت کشید, کسی بندے میں اتنی طاقت آ گئی کہ وہ نبوت کا بوجھ اٹھا کر پہاڑی پہ چڑھ رہا.
حالانکہ ایک اور واقعہ بھی ہے کہ جہاں پر نبوت کا بوجھ آپ نے فرمایا کہ نہیں اٹھا سکتے. اچھا یہ تو
یہ عالم ہے علامہ بازل ہے, ایران سے ہے, علامہ بازل ایرانی انہیں کہتے ہیں, حملہ
یہ بات
حملہ حیدری کتاب کا نام ہے. کتاب میرے پاس لائبریری میں الحمدللہ موجود ہے, حضرت جی کے پاس تھی اب میرے پاس ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ حیرت کی بات یہ, اور آپ کو اللہ لے جائے اگر گئے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا جو راستہ بنا ہوا ہے اس سے چڑھنا ہر بندہ نہیں چڑھ سکتا, جوان آدمی جا سکتا ہے, تو وہ تو اس وقت راستہ نہیں تھا, یہ تو اب زائرین نے بنا دیا. جدھر سے وہ چڑھے سیدنا ابو بکر صدیق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ تو ایک پہلے چھوٹی سی پہاڑی آتی ہے, پھر تھوڑی سی بڑی, پھر بڑی, پھر آگے, بہت مشکل ترین راستہ ہے. پھر نبی کے وسلم کی ذات اور وہ انوارات جو نبی پر آتے اور ان کا بوجھ, بعض اوقات اونٹ بیٹھنے لگ جاتے تھے, اٹھ بیٹھا وہ اونٹ اٹھ نہیں سکتا تھا جب وہ کیفیت حضور پہ آتی تھی. تو وہ کہتا ہے درکش چنان قوت آمد پدید, کے بارے نبوت تمام تشہیر, کسی شخص میں اتنی طاقت اللہ نے دے دی. نحیف و نظار سے بندے تھے, دبلے پتلے وجود کے آدمی تھے, طویل القامت تھے, لمبے بندہ ہو اور کمزور ہو تو اس کی کمر ویسے دوری ہو جاتی ہے, لیکن ابو بکر صدیق کو اللہ نے وہ طاقت دے دی کہ نبوت کا بوجھ اٹھا کر جا رہے ہیں. تو وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ دیکھیں نا, جب آپ نے اٹھایا تو کائنات میں زمین بھی حضور کے قدموں سے محروم ہے. زمین پر ابو بکر کے قدم ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دوش پر سوار. تو یار اس کیفیت کا اندازہ تو کرے کہ کائنات ابو بکر صدیق کے قدموں تلے فیض حاصل کر رہی ہے اور ساری برکات ابو بکر صدیق سے ہو کر آ رہی ہے. تو یہ تو بھائی لمحات کی بات ہے
اور یہ وہ اس رستے کی بات ہے. پھر آگے گارے سور میں جہاں پر وہ ایک سانپ کا واقعہ
دیا,
وہ کیا تھا؟
وہ جب غار میں گئے تو غار میں چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے, تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا کرتا مبارک اتارا اور پھاڑ پھاڑ کر ہر سوراخ میں ٹاکیاں دے دی. اب وہ سارا کرتا ختم ہو گیا تو ایک سوراخ رہ گیا, آپ نے اس پر اپنا پاؤں مبارک رکھ دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سر مبارک اور پچھلا گھر مبارک گود میں لے کر آپ کو کہا کہ آپ آرام کریں, میں بیٹھتا ہوں. اس سوراخ میں سانپ تھا, وہ سانپ کا باہر نکل, شاید اس کی بھی آرزو ہو کہ میں بھی نبی کو دیکھوں. آگے آپ کا پاؤں تھا تو اس نے کاٹ لیا. اب سانپ نے کاٹا تو اتنا زہریلا تھا کہ زہر کا اثر بھی ہوا اور سخت درد بھی ہوا, تو آپ کی آواز تو نہ نکلی لیکن آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے اور ایک آنسو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ٹپکا تھا. آپ نے دیکھا تو فرمایا ابو بکر تم رو رہے ہو, یا رسول اللہ مجھے میرے پاؤں پہ سانپ نے کاٹ لیا. آپ نے فرمایا اگر کرو, آپ نے لب مبارک لے کر دھن مبارک سے اپنی انگلی مبارک سے اس پاؤں کی اس کھری پہ لگا دی, ٹھیک ہو گئی.
اور یہی وجہ ہے کہ یہ سعادت کسی اور کو حاصل نہیں ہے اور اتنی قربت کسی اور کو حاصل نہیں ہے. اور سلسلہ نقشبندی عباسیہ کی خاص بات یہ بھی ہے شاید کہ وہ جو فیوز و برکات کا سلسلہ ڈائریکٹ وہاں تک ہے اور وہاں سے ڈائریکٹ آگے آ رہے ہیں, تو اس لیے یہ زیادہ.
باقی سلاسل میں جی بڑی محنت کی جاتی ہے, الحمدللہ اللہ سب کی محنت قبول فرمائے, خلوص سے کرتے ہیں, رضا الہی کے لیے کرتے ہیں. ایک مراقبات آتے ہیں فنا فی اللہ بقا فی اللہ, تو اکثر لوگوں نے وہاں پہنچ کر لکھ دیا ہے کہ جی بس یہاں سلوک تمام ہو گیا. نسبت ویسی حوالہ کہتا ہے فنا اور بقا یہ تو ابجد ہیں,
فنا اور بقا یہ
ابجد ہیں, لکھنا پڑنا آگے شروع, لکھنا پڑنا تو آگے شروع ہوگا.
یہ آگے سلسلہ کیسے شروع ہوتا ہے, اب کیا سلسلہ شروع ہوتا ہے, اس پہ بات کریں گے ناظرین. ایک مختصر سا کمرشل بریک, اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم حضرت امیر محمد اکرم رحمان صاحب. بات کر رہے ہیں سلسلہ نقشبندی عباسیہ کے حوالے سے اور بات ہو رہی ہے بقا اور فنا کے حوالے سے. کیا ہے بقا اور فنا کے حوالے سے, یہ بتائیے.
فنا اور بقا یہ ہے کہ آدمی کی اس مراقبے پہ جا کر آنا فنا ہو جاتی ہے, یعنی اپنی رائے کا جذبہ دب جاتا ہے,
ایگو ختم ہو جاتی ہے,
ایگو ختم ہو جاتی ہے. بقا یہ بقا اس کو کہتے ہیں کہ اگر وہ مراقبہ نصیب ہو جائے تو پھر وہ اللہ کی شریعت اور اس کے احکام کے ساتھ باقی رہتا ہے, اس میں اپنی رائے یا اپنی ایگو داخل نہیں کرتا. تو یہ ان کی کیفیات تو پھر کرنے سے نصیب ہوتی ہیں اور یہ انتہا سمجھی جاتی ہے, جس پر اویسیوں کے مشائخ نے کہا کہ اول ما آخر ہر منتہی, کہ جہاں لوگ آ کر کہتے ہیں کہ انتہا آ گئی ہماری وہاں سے ابتدا ہوتی. اول ما آخر ہر منتہی اور آخر ما جیب تمنا تہی, ہماری ابتدا لوگوں کی انتہا سے شروع ہوتی ہے اور ہماری انتہا یہ ہے کہ مانگنے کو کچھ نہیں رہتا.
سبحان اللہ سبحان اللہ, سب کچھ ہی مل چکا.
آخر ما جیب تمنا چاہیے, اتنا ملتا ہے کہ پھر ہمارے پاس مزید مانگنے کو کچھ نہیں, ہمارے عقل سے بات آگے چلی جاتی ہے کہ اب مزید کیا مانگ.
اچھا یہ مانگنا کیا ہوتا ہے, کیا انسان مانگتا ہے؟
قرب الہی, وہ کیفیات کی لذات اور قرب الہی کی ہر لمحے کی لذت جدا ہوتی ہے. دیکھنا ہم دنیا کے اعتبار سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شخص کو پیسے سے محبت ہے, وہ لکھپتی بن جاتا ہے تو کیا اس کی محبت کم ہوتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے
اور بڑھ جاتی ہے.
کروڑ پتی بن جاتا
اور بڑھ جاتی ہے. ایون کہ وہ
تھرپ پتی بن جائے
اس کا وہ آپ سمجھ گئے
وہ طلب بڑھ جائے
بڑھ جاتی ہے.
اگر یہ کیفیت اللہ کے قرب سے ہو جائے اور اللہ کی ذات اور اللہ کے پیار سے ہو جائے تو وہ جتنا نصیب ہوتا جاتا ہے اتنی طلب پیاس بڑھاتا چلا جاتا ہے اور آگے اور آگے اور آگے. تو ویسے ہی کہتے ہیں کہ ہم تو وہاں تک پہنچ گئے کہ اب سمجھ نہیں آتی آگے کیا ہوا.
سبحان اللہ. یعنی کہ وہ قرب الہی ہیں
جی. اور ہر لمحے کی جو داغانہ کیفیات ہوتی ہے نا
کیا مقام ہوتا ہے کہ جہاں پر انسان کو یہ لگتا ہے کہ اب ماننے کو کچھ نہیں رہا.
انسان محدود ہے اس کی طلب بھی محدود ہے مخلوق ہے. اللہ خالق ہے اس کی عطا بھی اس کی صفت ہے اور وہ غیر محدود ہے اس کی کوئی انتہا نہیں. انسان کی ایک جتنی بھی طلب بڑھتی ہے پھر آخر ایک انتہا آ جاتی ہے ختم ہو جاتا ہے.
انسان خود ختم ہو جاتا ہے
ختم ہو جاتا ہے اس کی استعداد ختم ہو جاتی ہے اس کے علوم ختم جواب دینے لگ جاتے ہیں.
تو اچھا ویسے ایک عام محاورہ بولا جاتا ہے کہ انسان کی طلب کبھی ختم نہیں ہوتی لیکن آپ نے جیسے فرمایا کہ ویسے سلسلے کے اندر ایک مقام وہ آتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ اب مانگنے کو کچھ نہیں رہا.
نہیں یہ تو جملہ یہ غلط ہے نا. انسان جب فانی ہے اس کی صفات بھی فانی ہے تو ختم تو ہوں گی. ایک ہر ایک ہر ایک صفت کی ایک حد ہوگی کہیں جا کر وہ ختم ہو جائے گی. آپ یہ دولت کی محبت بھی جو ہے ایک حد پہ جا کے دولت مند بھی دولت سے بیزار ہو جاتے ہیں
جی. اور خاص کر کے اس وقت بیزار ہوتے ہیں کہ جب ڈاکٹر نے لکھ کے دیتا ہے کہ کھانا گزری ہے یہ ان چیزوں پہ چاند پورے پہ گزارا
کرنا ہے تو پھر وہ یعنی ایک حد انسان کی کوئی صفت لامحدود اگر لامحدود ہو تو پھر تو اللہ کے ساتھ شریک ہو گیا. لامحدود ہونا یہ خاصا اللہ کی ذات کا ہے. مخلوق کیسے لامحدود ہو سکتی ہے؟ مخلوق کی تو حد ہے ایک حد پہ جا کے اس کی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. اس ہر استاد کی ایک حد ہے. تو یہ جو طلب الہی ہے اللہ کی عطا کی حد نہیں. بندہ جاتے 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 اخیر اسے سمجھ نہیں آتے اب میں کہ اب مزید جو وہ دیتا ہے وہ اپنی طرف دیتا رہتا ہے وہ عطا کرتا رہتا ہے لیکن انسان کی سمجھ ختم ہو جاتی ہے کہ اب تو کیا.
یعنی انسان کی طلب کی حد ہے لیکن اس کی عطا
کی حد ہے
کوئی حد نہیں. سلسلہ ویسے کے اندر کس چیز پہ سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے انسان کی زندگی کو بدلنے کے لیے اس کو قرب الہی نصیب ہو جائے؟
صرف ذکر الہی کل ذکر قلبی پر
ذکر قلبی پر
یہ مین آرگن ہے. جب یہ بدلتا ہے تو ہر چیز کو از خود بدلتا چلا جاتا ہے.
کیوں ضرورت پیش آئی دیگر سلاسل سے ہٹ کے اس سلسلے کو کہ اس طرح سے انسانوں کو بدلا جائے ان کے دل سے بدلا جائے؟
دیگر سلاسل بھی یہی کام کرتے ہیں
وہ بھی دل سے بدلتے ہیں. دل سے کیا فرق ہے؟
فرق یہ ہے کہ اس میں یہ نسبت ویسی یہ زیادہ مضبوط ہے. جو کام وہ سالوں میں کرتے ہیں یہ دنوں میں کر لیتے ہیں.
جو سلسلہ ویسیت سے منسلک ہو جاتا ہے
اس کا جو کام دنوں میں ہوتا ہے
سالوں میں
دوسرے سلاسل میں سالوں میں ہوتا ہے
دوسرے سلاسل میں سالوں میں ہوتا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟
وہی نسبت کا فرق ہے. نسبت ویسی اور دوسری نسبتوں میں اپنی اپنی طاقت.
ایسے چودہ سو سال تقریباً ساڑھے چودہ سو سال ہو گئے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے لیکن اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مشائخ جو ہیں وہ صرف اور صرف حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک اگر ہم پہنچتے ہیں تو پا رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ سلسلہ ٹوٹتا کیوں آیا؟ یہ سلسلہ ٹوٹتا کیوں آیا؟ اس میں گیپ کیوں آتا رہا؟
کہاں گیپ آیا؟
گیپ دیکھیے نا جی کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مشائخ اور دوسرے ایک شیخ اور دوسرے شیخ کے درمیان چار چار صدیاں بھی حائل ہیں.
نہیں وہ صدیاں حائل ہیں لیکن ہوا یہ ہے نا جی کہ پھر بھی جو چار سو سال بعد جسے نصیب ہوا اسے بھی ایک زندہ شیخ چاہیے. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو اس میں یہ استعداد پیدا کرے کہ اس کی روح برزخ میں جا کر اس شیخ کی خدمت میں حاصل ہو کر فیض حاصل کرنے کی استعداد حاصل کرے اس کے لیے ایک زندہ شیخ چاہیے.
وہ جو زندہ شیخ چاہیے اب آپ اگر سلسلہ ویسے میں دیکھتے ہیں تو ہمیں گیارہ شیخ نظر آتے ہیں ایسے ہی ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں
جی
اچھا ان میں اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ تو شیخ ہیں, اب ان کو آگے پہنچانے والے, ان کی تربیت کرنے والے جو دوسرے شیخ ہیں جو ان کے دور کے اندر موجود تھے,
وہ یہاں سے انہوں نے ابتدا حاصل کی,
وہ کسی اور سلسلے سے وابستہ,
وہ کسی بھی سلسلے سے ہو, وہ کسی بھی سلسلے سے ہو, وہ اس کی ابتدائی اتنی تربیت کر دے کہ ابتدائی دو تین مراقبات کرا دے. پہلا مراقبہ ہوتا ہے احدیت, پھر معیت, پھر اقربیت. اقربیت تک اگر مراقبات ہو جائے تو روح میں استعداد ہو جاتی ہے برزخ میں جانے کی, انٹر ہونے کی, اور وہاں سے برکات حاصل کرنے کی. اب جس نے صرف اقربیت تک مراتب کرا کے اگلے شیخ کی خدمت میں پہنچا دیا, اسے استاد تو کہتے ہیں, شیخ نہیں کہتے.
اچھا, اسے شیخ نہیں کہتے,
نہیں کہتے, وہ شجرے میں نہیں آتا.
ٹھیک ہے,
یعنی اس نے تربیت بنیادی کی. اب جیسے آپ استاد تو پہلی کلاس سے شروع ہو جاتا ہے, لیکن پروفیسر جا کر آپ انہیں کو کہتے ہیں جو کالج یا یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں, انہیں آپ ماسٹر نہیں کہتے. کام تو دونوں کا ہی ہے.
ایک شخص کسی اور سلسلے سے وابستہ ہے, پھر وہ سلسلہ نشریا ویسے میں آنا چاہتا ہے, یا ایک شخص سلسلہ ویسیہ سے منسلک ہے اور وہ کسی دوسرے سلسلے میں جانا چاہتا ہے, کوئی پابندی؟
کوئی پابندی نہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا.
لوگ
شرط یہ ہے کہ جس میں جانا چاہتا ہے جہاں تک اس کے اسباق ہیں اس سے آگے پڑھانے کی استعداد اس میں ہو. جس کے پاس جانا چاہتا ہے وہ شخص اسے ان مراقبات سے آگے پڑھا سکے. تو ویسیہ میں تو ایسا کوئی تصور نہیں ہے.
یہاں پہ تو ایک
جائے گا, ایسا آتا ہے کہ یہاں تو یہی ہے کہ کسی دوسرے سلسلے کا یہاں آ جائے تو آگے مزید ترقی کر جائے. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ہر سلسلے کا کمال یہ ہے کہ ایک خاص مقام آتا ہے جہاں پر جا کر ہر سلسلے کے بندے کو نسبت ویسیہ نصیب ہو جاتی ہے.
سبحان اللہ, یعنی کہ لوگ کس طرف آ جاتے ہیں پھر؟
یہ از خود
ہو جاتا ہے.
جب اس مقام پہ اس کی روح پہنچتی ہے تو اسے یہ استعداد اللہ کی طرف سے مل جاتی ہے, پھر وہ بھی دنیا میں جہاں غائبانہ اپنے مشائخ اعلیٰ سے برکات حاصل کر سکتا ہے.
سلسلہ حضرت صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ ہے تو خیر بڑی وہ کیفیت والی بات ہے, اور پھر وہ ایسی بات ہے کہ جس کو ہم لفظوں میں شاید بیان نہ کر سکیں. جب انسان برزخ کے اندر اس کی روح داخل ہوتی ہے تو وہاں پر جن سے انہوں نے فیض حاصل کرنا ہوتا ہے, اس روح نے جس سے فیض حاصل کرنا, اس سے ملاقات ہوتی ہے, وہ ملاقات کی نظر آتی ہے
ان کی روح مبارک نظر آتی ہے. اسی طرح بندہ نظر آتا ہے جس طرح دنیا میں زندہ ہوتا تھا, جو اس کا لباس ہو لیا, جو کچھ ہوتا تھا, کلام ہوتا ہے, بات ہو سکتی ہے.
یعنی کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ سینہ اندر سے برکات آ رہی ہے تو وہاں پر ملاقات بھی ہو جاتی ہے.
ملاقات ہو جاتی ہے,
ہوتی ہے ملاقات,
بالکل ملاقات
لوگ بتاتے ہیں,
ملاقات ہوتی ہے, بساتے ہیں, بات ہوتی ہے,
اور ان کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں ان سے بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں.
یہ تو اللہ استعداد دے دے تو یہ جو ہوتی ہے یہ کیفیت یہ وہابی ہوتی ہے. ایک وقت میں ہوتا ہے کہ آپ بہت سی چیزیں دیکھ رہے ہیں, دوسرے وقت ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا.
اچھا, یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے,
یہ ایک لمحہ ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیں نا, اللہ نے فرمایا کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض, ہم نے ابراہیم پر آسمانوں زمینوں کی ساری کائنات کے پردہ اٹھا دیا کہ دیکھیں یہ یہ ہے, یہ یہ پوری زمین و نوری ابراہیم ملکوت, نوری ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھنا. ہم نے دکھا دیا آنکھوں سے ابراہیم علیہ السلام کو زمینوں آسمانوں کو ساری کائنات کے اندر کیا کیا ہے. دوسری دفعہ حکم دیا کہ بیٹے کو قربان ذبح کرو. اب اگر انہیں یہ پتہ ہو کہ بیٹے نے ذبح نہیں ہونا, دمبے نے ذبح ہونا, تو پھر تو قربانی ختم ہوگی. کسی کو بھی آپ کہیں کہ بیٹے کو لٹا کر ذرا دمبا ذبح کر دو, کر دیں گے. اب یہ نقطہ انہیں نہیں بتایا کہ ذبح تو میں دمبا کروں گا, تم بیٹا ذبح کرو. انہوں نے ذبح کیا چھری چل, انہوں نے سمجھا اسماعیل ہی ذبح ہوا ہے, آنکھیں کھولنی تو دمبا ذبح ہوا پڑا تھا. اب ایک لمحے کائنات بتا دی, دوسرے لمحے اتنی سی بات نہیں بتائی.
یہ اس کے راز ہے, اس کے پاس ہے, اور اس کی ادا ہے کہ جس کو ادا کر دیں. کہا جاتا ہے کہ ایک صوفی یا ایک شیخ وہ دنیا کو اسی طرح سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جس طرح یہ سامنے ایک ٹیبل پڑی ہے.
یہ لمحے ہوتے ہیں, یہ لمحے ہوتے ہیں جس طرح میں نے اب قرآن کا حوالہ دیا کہ ایک لمحے اللہ کوئی چیز دکھاتے تو نظر آ جاتی ہے, دوسرے لمحے نہ دکھائے تو نہیں پتہ چلتا. یعقوب علیہ السلام پر یہ سوال ہوا تھا نا, کسے پرسید آن گم کردہ فرزند, اے پیرے خرد روشن گہر پیرے, اے روشن گہر پیرے خرد مند. کسی نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ اتنے بزرگ, اتنے داناکار انسان, اتنے اللہ کے مقرب, اللہ کے نبی, تو مصرش پوائے بوئے پیرہن شمیدی جرا در چاہے کن آنش نے, تو مصر سے کرتا نکلا تو آپ نے کہا کہ آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے, اور یہ دو کوس دونوں سے باہر کنویں میں پڑا رہا تو آپ نے کیوں نہیں دیکھا؟ تو انہوں نے فرمایا بے گفتہ مال ما برکے جہان اس دمے پیدا دمے دیگر, ہمارا حال جس طرح آسمانی بجلی چمکتی ہے اس طرح کا ہے, چمکتی ہے تو جہان روشن نظر آنے لگ جاتی ہے, تو کچھ بھی نظر نہیں آتی. گہے پر تارم اعلی نشینے, کبھی بہت اونچی بلندی پہ ہم بیٹھے, گہے پر پشت پائے خود نہ بھی, کبھی ہم کو اپنے پاؤں کی پشت بھی نظر نہیں آتی, جو ہر وقت آنکھوں کے سامنے رہنے والا حصہ ہے بدن کا وہ بھی نظر نہیں آتا. تو یہ اللہ کی عطا ہے, مشاہدہ کرائے تو ایک لمحے میں ساری کائنات نظر آ سکتی ہے, نہ پتہ چلے تو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ سامنے میز بھی آئے کہ نہیں.
اچھا, اسی تناظر میں اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر شیخ جو سالک کو ان ساری کیفیات سے گزارتا ہے, تو یہ تو سالک کے اوپر بھی پھر اللہ کی عطا ہے, پھر شیخ کا کردار کہاں پہ آتا ہے؟
اللہ کی عطا شیخ کی نسبت سے ہی ہے. جو سالک میں ان چیزوں کو پانے کی استعداد پیدا ہوتی ہے تو یہ لوہا تو پھٹی میں ہی گرم ہوتا ہے نا, پھٹی تو شیخ کا دل ہے, اب گرم ہو کر ڈھلتا ہے مختلف سانچوں میں تو اسے اللہ ڈھالتا ہے, لیکن گرم تو وہی ہوتا ہے نا, وہ تو اللہ نے بھٹی تو شیخ کے سینے کو بنا دیا.
اچھا, یہ ضروری ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ اسی طرح سے ہی کسی کے دل سے دل میں ٹرانسفر ہو؟
بالکل ضروری ہے,
خود سے نہیں ہو سکتا.
خود سے کچھ نہیں ہوتا. سلطان بول رحمۃ اللہ علیہ سے یہی سوال کسی نے کیا تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ جس خاتون کو بیٹا چاہیے اسے شادی کرنا ہوگی.
سبحان اللہ,
یہ لمحوں کی بات ہوتی ہے نا, کسی نے سوال کیا نا جی کہ یہ بندہ خود اللہ اللہ کرتا رہے تو کیوں نہیں آ جاتا, تو انہوں نے فرمایا جس خاتون, جس بی بی نے بیٹا کھلانا ہوگا وہ شادی کرے گی.
ٹھیک ہے نظر صاحب, لاسٹ میں یہ فرما دیجیے گا کہ سلسلہ اویسیہ نقشبندیہ کے جتنے بھی مشائخ اس وقت تک گزرے ہیں وہ کون کون سے ہیں, اور پھر اس خطے کو کون کون سے شیخ نصیب ہوئے؟
یہ خطہ بھی جو ہے نا جی, اگر اسے قلب کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ زمین ایسی نظر آتی ہے جیسے کھلی راتوں میں آسمان ستاروں سے بھرا ہوتا ہے.
سبحان اللہ,
آپ گر نہیں سکتے کس قدر صاحب نسبت اور کس قدر ولی اللہ اس زمین میں دفن ہے
ہمارے اس خطے میں,
آپ نہیں گر سکتے. یہ ہر سلسلے کے ہیں, آپ گر نہیں سکتے. اس لیے اگر آپ پاکستان یا ہندوستان پر صغیر کی زمین کو دیکھیں تو یہ اس طرح سے ہے, تو یہ شمار نہیں ہو سکتے.
سلسلہ
اویسیہ کے جو بزرگ ہیں ان میں ہم صرف شجر مبارک کو لیتے ہیں, اس میں جو اسماء گرامی ہیں وہ آپ شجر مبارک لے رہے ہیں.
اچھا, لیکن اس خطے میں جو ہے وہ
اس خطے میں سلسلہ اویسیہ کے پہلے شیخ ہمارے حضرت مولانا علی یار خان ہیں, اس سے پہلے دوسرے سلاسل کے اولیاء اللہ ملتے ہیں اس سلسلے کے, بڑے صغیر میں نہیں,
بڑے صغیر میں اس سلسلے کے دوسرے
بزرگ نہیں
ملتے ہیں. اچھا, اسی پہ حضرت صاحب اگلا پروگرام بھی سلاسل کے حوالے سے اور اسی حوالے سے کریں گے. آپ کا بہت شکریہ, آپ
نے
ناظرین پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا, لیکن سوالات اور بہت ساری ایسی چیزیں کہ جن کو میرا بھی دل چاہ رہے ہیں کہ اور زیادہ گہرائی میں جا کے انہیں دیکھا جائے اور انہیں سمجھا جائے. اس کے ساتھ ہی چونکہ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا, منور دی کو اجازت دیجیے.